الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ درود شریف سے متعلق میری گفتگو کی آج انشاءاللہ تعالی حضور کے صدقے تیسری نشست ہوگی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سنیوں کے ہیرو ممتاز قادری کو جس طرح سے شہید کیا گیا، پورا پاکستان پورا عالم اسلام غم زدہ ہے۔ ایک بار سب آہستگی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہم اپنے بزرگوں اور ممتاز قادری کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولائے کریم، جو کچھ ہم نے ابھی قرآن مجید و فرقان حمید تلاوت کیا، جو صبح فجر کے وقت نماز ادا کی، جن لوگوں نے تہجد کی نمازیں ادا کی، جو اوراد و وظائف پڑھے گئے، تیرا ذکر کیا گیا، تیرے حبیب کا مولا سب کو قبول و منظور فرما۔ مولائے کریم، سب کا ثواب ہم سب کا ثواب مرحمت فرما. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے طفیل تمام جمی انبیاء کرام و مرسلین عظام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلات والسلام کے طفیل تمام جمی انبیاء کرام و مرسلین عظام کے طفیل ثواب کا ہدیہ. حضور کریم علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین, حضور کریم علیہ الصلات والسلام کے پیارے اہل بیت, حضور کریم علیہ الصلات والسلام کے تمام پیارے خلفاء, حضور کریم علیہ الصلات والسلام کے پیارے جمیع صحابہ صحابیات, تابعین تابعیات, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کاملین, خصوص بالخصوص ہمارے مرشد ہمارے شاعر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, حضور نظام الدین اولیاء, حضور امیر خسرو, حضور بابا فرید گنج شکر, حضور لال شہباز قلندر, حضور بو علی شاہ قلندر, حضور شاہ عبدالطیف بھٹائی, حضور عبداللہ شاہ غازی, حضور عالم شاہ بخاری, ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے امام امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلی, اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادوں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب, حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی مولا کریم, سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص ہم سنیوں کے ہیرو ممتاز قادری کی روح کو ہم سارے مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ممتاز قادری کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لے مولا کریم. ممتاز قادری کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, اس صبر جمیل پر انہیں اجر عظیم عطا فرما. ممتاز قادری کے بیوی بچے کو صبر عطا فرما, والدین کو صبر عطا فرما. مولا کریم ممتاز قادری کے صدقے ہم لوگوں کی مغفرت فرما. مولا کریم ہم لوگوں کو بے خوف بنا دے, ہم سنیوں کو نڈر بنا دے. جن جن ظالم بھیڑیوں نے ممتاز قادری کی شہادت میں حصہ لیا مولا سب کو نشان عبرت بنا. مولا کریم اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنا, اس آخرت میں بھی نشان عبرت بنا. مولا کریم یہ ظالم حکومت کہ جس نے بے دردی سے عاشق رسول کو شہید کیا مولا جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما. مولا کریم جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما. مولا کریم ہم سنیوں کو لیڈرشپ عطا فرما. مولا کریم ہم سنیوں کو مخلص دین کی خدمت کرنے والے لوگ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کی محنت دعاؤں التجاؤں کو قبول و منظور فرما. سب سے دعا کی درخواست کہوں گا, دعا کریں. اس وقت بھی میرے والد محترم اسپتال میں ہیں, مولا اپنے محبوب کے صدقے انہیں شفا عطا فرما. میرے والد محترم کو تندرستی عطا فرما, ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما. مولا سارے سنی مسلمان کی عمر برکت عطا فرما. ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گئے جس جس کا خاتمہ حالت ایمان پہ ہوا ان سب کی مغفرت فرما. میری والدہ محترمہ کی مغفرت فرما. ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوا, ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی, وملائکتہ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی جی نبی کریم علیہ الصلات والسلام پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی نبی رحمت علیہ الصلات والسلام پہ درود بھیجتے رہا کرو اور سلام بھیجا کرو. اس پر گفتگو جاری ہے اور دونوں جمعۃ المبارکہ کی جو گفتگو ہے وہ نیچے جو مکتب ہے اس میں میموری کارڈ پر بھی موجود ہے, جو صاحب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرانا چاہے اس میں بھی موجود ہے, اور www.ahlesunnat.net پر بھی ساری گفتگو موجود ہے. سوال یہ ہے آج کا کہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اور ایک سوال میں کئی بات پوچھتے ہیں, کئی سوالات پوچھتے ہیں, کہ ہم جو حضور کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں کیا وہ درود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے؟ ایک بات، اگر پہنچتا ہے تو کیسے پہنچتا ہے؟ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک درود کون پہنچاتا ہے؟ اور چوتھی بات کہ جب حضور کے غلام، جب ایمان والے حضور علیہ السلام پہ درود پاک بھیجتے ہیں، اور بقول آپ سنیوں کے کہ حضور علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں، تو حضور اپنے غلاموں پر کیا کرم نوازیاں فرماتے ہیں، اور کیا حضور اپنے عاشقوں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں کہ جو ہم لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں میں نے اس حوالے سے بہت سارے بزرگان دین کے حالات و واقعات جمع کیے تاکہ میں آپ کو ان کی زبانی بتاؤں کہ جو حضور پہ درود بھیجا کرتے تھے تو حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ سب سے پہلے آئیے اس سوال کا جواب دے دوں کہ جو ہم حضور کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں وہ درود حضور تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آنکھیں کھول کر اسی آیت مقدسہ کا مطالعہ کر لو صحیح طریقے سے، دل میں عشق رسول اور نگاہوں میں محبت رسول رکھتے ہوئے، تو اس کا جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھی بھیجتے رہا کرو اور خوب السلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، یہ حکم ہم ایمان والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ ایمان والوں تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ یہ حکم بتا رہا ہے اللہ کا کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں درود بھی پہنچتا ہے اور سلام بھی پہنچتا ہے، یہ حکم بتا رہا ہے رب تبارک و تعالی۔ جو حکم دے رہا ہے نا کہ درود بھیجو سلام بھیجو، یہ حکم بتا رہا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پہنچتا ہے سلام بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر قرآن نے یوں نہیں فرمایا، اے ایمان والوں جب تک میرا محبوب ظاہری طور پر زمین پہ موجود رہے یا ہو بس اس وقت تک تم میرے محبوب پہ درود بھیجو سلام بھیجو، اور جب وصال ہو جائے تو نہ درود بھیجنا نہ سلام بھیجنا۔ ایسی کوئی بھی آیت موجود نہیں، ایسا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یاد رکھو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پہنچتا ہے اور سلام بھی پہنچتا ہے۔ اور اگر میری نظروں سے دیکھو تو یہ آیت مقدسہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جب حضور پہ درود پہنچ رہا ہے سلام پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا حیات ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ زندہ ہے۔ اب آیت مقدسہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا اور طریقے سے جواب دینا، اہل ایمان تو مطمئن ہو جائیں گے، لیکن آئیے ہم احادیث مقدسہ اور بزرگان دین کے حالات و واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، یہ قبر کی جمع قبور، قبور نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبر عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، وصلوا علی فإن صلاتکم صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پہ درود بھیجا کرو. تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو. نسائی شریف کی حدیث ہے, اس پہ مختصر سی گفتگو ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ, اس کے دو معنی شارحین حدیث نے بیان کیے. ایک معنی تو یہ کہ اپنے گھر میں دفن نہ ہو, جب تم پر موت آ جائے یا تمہارے گھر والوں میں کسی پر موت آ جائے تو اسے قبرستان میں دفن کرو, گھر میں دفن نہیں کرو. ایک بات. دوسری بات کہ قبرستان کی طرح اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھو. حضور فرما رہے ہیں کہ گھروں کو قبر نہ بناؤ, یعنی گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو, گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرو, گھروں کے اندر دیگر اوراد و وظائف پڑھو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آج جو ہماری حالت ہے بالکل ایسی ہی ہے, اور نگاہ نبوت 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ہماری حالت کو دیکھ رہی تھی. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی کیا کسی کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے؟ بہت کم گھر رہ گئے کہ قرآن کی تلاوت ہو. لوگ عموماً سوتے ہیں تو صبح کے وقت ہی سوتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, اور جیسے ہی فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سوتے ہیں. ہمارا یہ نوجوان طبقہ تو اسی وقت سوتا ہے, رات بھر فیس بک پر, رات بھر سوشل میڈیا پر, رات بھر ایل سی ڈی کے سامنے, کیبل کے سامنے ننگی تھرکتی ہوئی تصویریں دیکھنا, گانے باجے سننا, دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے رات بھر گپے مارنا, فجر کی اذان کا وقت ہو تو پھر آ کر کے گھر میں سو جانا, اور صبح اٹھتے ہی ٹی وی کا آن ہو جانا, ہمارے بچوں کا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کارٹون دیکھنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھاتے ہیں؟ ہم اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں, 7 بجے کے وقت اٹھاتے ہیں کیونکہ 8 بجے اس نے پہنچنا ہے, لیکن 5:54 ہو گئے آخری وقت فجر کا. اگر ہم اس وقت میں اپنے بچوں کو اٹھا لیں تو ہم بھی نماز پڑھیں, ہماری بیویاں بھی نماز پڑھیں, ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں, بچوں کو اس وقت اچھا ناشتہ بھی دیا جا سکے, پیٹ بھر کے بچوں کو ہم اسکول بھی پہنچا سکے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو سنیو, واقعتاً ہم نے اپنے گھروں کو قبر بنا لیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلو بیوتکم قبورا, کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, قبور نہ بناؤ. ایک بات. پھر فرمایا ولا تجلو قبر عیدا, اور میری قبر کو عید نہ بناؤ. اس کا معنی کیا ہے؟ لوگ تو عجیب و غریب معنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سنو, اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ, یعنی جس طرح عیدگاہ میں سال میں 2 بار جاتے ہو, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, ایسے میری قبر پر نہ آیا کرو, بلکہ جتنا زیادہ تم سے ہو سکے تم مجھ مصطفیٰ کی قبر پہ حاضری دیا کرو, جتنا ہو سکے. عموماً میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں کہ صاحب دیکھو ابھی آئے تھے, 1 مہینہ ہوا, پھر مدینہ شریف چلے گئے, پھر مکہ شریف چلے گئے, پھر آئے, پھر چلے گئے. تم کون روکنے والے ہو؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آقا اپنے غلام کو بلا رہے ہیں, غلام جا رہا ہے, تم روکنے والے کون ہو؟ تو یاد رکھو, جتنا زیادہ ہو سکے حضور کریم علیہ السلام کی قبر پر حاضری دو, مزار شریفہ پر حاضری دو. ایک آدمی کی عمر اگر 70 سال ہے اور 10 سال کے بعد وہ مدینہ شریف جانا شروع کرتا ہے تو 60 سال وہ روزہ رسول اللہ علیہ السلام پر اس نے حاضری دی, اور اگر 1 سال میں 3 بار یا 4 بار وہ حضور کے روزے پر جائے
آپ سوچ لو کہ اس نے پھر کتنی بار سرکار کے روضے پر حاضری دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی جس طرح عید گاہ میں دو بار آتے ہو اس طرح میری قبر پر نہ آؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلوں میں جاتے ہو، جیسے عید کا دن آتا ہے اس سے پہلے میلے لگ جاتے ہیں، ہمارے کراچی کے اندر بھی، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، لانڈی، ان علاقوں کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے جھولے، بڑے بڑے میلے، کوئی ہل پارک پر، کوئی سفاری پارک پر، کوئی فلانی جگہ گھومنے پہنچا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ جس طرح عید کے دن میلوں میں جاتے ہو سیر و تفریح کرنے کے لیے، اس طرح تم میری قبر پہ نہ آیا کرو، میری مزار پہ نہ آیا کرو۔ ہاں، میری مزار پہ آؤ تو ادب کے ساتھ حاضری دیا کرو۔ اور آج جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لوگ حضور کے روضے پر جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایک پکنک پوائنٹ سمجھ لیا، ایک پکنک پوائنٹ سمجھ لیا۔ حضور کے روضے پر آج کیا ہو رہا ہے، میں کئی بار کہہ چکا کہ لوگ حضور کے روضے کے سامنے چیخنا چلانا، دوست اس کا دوسرے دروازے پر ہے اس کو چیخ کر کے آواز دینا ادھر آ جاؤ، ایک بات۔ حضور کے روضے کے سامنے حضور کو پیٹ کرنا اور سیلفی، اس سیلفی نے تو بیڑا غرق کر دیا معاشرے کا۔ یہ کیمرے کی شعائیں سرکار کریم علیہ السلام کے روضے پر لگنا اور پورا گروپ بنا کر کے حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے تصویر کھچانا، یہ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے جا رہے ہیں یا وہاں تفریح کے لیے جا رہے ہیں؟ یقیناً یہ ساری فوٹیج بتا رہی ہے کہ ہم وہاں پر تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں ایسا نہ کرنا، میری مزار پر، میری قبر پر حاضری دینا تو ادب کے ساتھ حاضری دینا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو تم جان سے بھی درود بھیجو، تمہارا درود مجھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دیتے ہیں اپنے بھائی کو اور کہتے ہیں کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی روشنی بحال ہو جائے گی، وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ اس پر ایک بڑی گفتگو ہے اور اس پر گفتگو کے لیے کافی وقت ہے، نگاہیں کھل جائیں گی۔ ادھر مصر سے قمیض چلتی ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بیویوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان میں موجود ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، اگر تمہیں عجب نہ لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، قمیص مصر سے چلی ہے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو اپنے گھر میں سونگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، یہ بتاؤ کہ بلقیس کا تخت جلدی میں جلدی کون لا سکتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ کی یہ محفل ختم نہیں ہوگی کہ میں بلقیس کے تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت آصف ابن برقیہ، بعض نے کہا ان کا نام آصف تھا اور بعض نے کہا ان کا نام آصف تھا، آصف ابن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، عرض کی حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ غور کرو، یہ نہیں پوچھ رہے کہ بلقیس ہے کون، ملک کہاں ہے، تخت کہاں پہ رکھا ہوگا، جس گھر میں رکھا ہوگا اس میں دروازہ بھی ہوگا، جس روم میں ہوگا وہاں پر بھی دروازہ ہوگا، دروازے میں لاک بھی ہوگا، میں تالا کیسے کھولوں گا، میں دروازہ کیسے کھولوں گا؟ حضور آپ ارشاد فرمائیں، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو اٹھا کر کے رکھ دوں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ تخت کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آرزو کی کہ مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے، بعض نے کہا کہ 10 میل کے فاصلے سے، اندھیرے کے اندر صاف پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر چونٹیوں کا بسیرا ہے، ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہتی ہے اے میری ساتھیوں، اپنی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، تم پاؤں تلے روندی نہ جاؤ اور کیوں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سن کے مسکرا دیے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی بہت دور ہے، اور ادھر چونٹی کہہ رہی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سن کے مسکرا دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ہم نبی کے جیسے ہیں۔ او بے وقوفو، مجھے بتاؤ، چونٹی ٹانگ اٹھا کے چلتی ہے یا ٹانگ رگڑ کے چلتی ہے؟ اٹھاؤ چونٹی کو، اپنے کان کے قریب رکھو، اور مجھے بتاؤ کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا، مسکرا دیے۔ مجھے تعجب نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، میرا ایمان ہے کہ نبی وہ کچھ سنتا ہے جو ہم نہیں سن سکتے، نبی وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی دور کے فاصلے سے چوٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا؟ تو جب اللہ دکھانا چاہے تو کئی میل دور سے چوٹی کو سلیمان علیہ السلام کو دکھا دے، تو جب اللہ دکھانا چاہے چونٹی کو دکھا سکتا ہے، اللہ سنانا چاہے تو ہمارا درود کی آمنہ کے لال کو نہیں سنا سکتا۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا درود آمنہ کے لال کو نہیں سنا سکتا؟ اللہ اکبر، فرمایا مجھ پہ درود بھیجا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک کی کیا شان ہے۔ اب دیکھو، حضور کریم علیہ السلام پہ کوئی درود بھیجتا ہے، لوگوں وظیفہ بنا لو درود کو اپنا، اور پڑھتے رہا کرو۔ اب تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی، اس کو رکھو اپنی فنگر پہ، پڑھتے رہو تم درود، جو درود تمہیں یاد ہے تم پڑھتے رہو۔ تم کہو کہ میں اتنا لمبا درود نہیں پڑھ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، صرف پڑھتے رہو، تم آقا کو یاد کرتے رہو گے، خدا کی قسم تمہاری حاضری آقا کی بارگاہ میں لگتی رہے گی۔ ہم نے حاضریاں لگانی ہیں اپنی آقا کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اب جو حضور پہ درود بھیجتا ہے، حضور علیہ السلام اسے کیسا یاد رکھتے ہیں، اور کیا کیا کرم نوازیاں فرماتے ہیں، ان ساری باتوں کی طرف میں آتا ہوں۔ کتابوں کے حوالے میرے سامنے ہیں، کتاب کا نام اولیاء چشت ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز سونے سے پہلے 3000 بار حضور کریم علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، 3000 بار۔ یہ میں نے جتنی گفتگو پڑھی بزرگان دین کی، یہ سونے سے پہلے کا عمل اور بیدار ہونے کا عمل، فجر سے پہلے کا عمل، یہ بڑا پر اثر عمل ہے۔ اپنی ہیبٹ بناؤ، اپنی عادت بناؤ، جب سونے لگے تو سونے لگو تو کم از کم 100 بار میرے آقا پہ درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام بھیجتے رہا کرو. 3000 بار درود و سلام پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی، 3 دن ناغا ہو گیا، کسی کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے قطب الدین بختیار کاکی، اللہ کے ولی ہیں، 3 دن ناغا ہو گیا درود پاک کا. 3ری رات ہوئی، ایک شخص کے جس کا نام رئیس تھا، حضور علیہ السلام اس کے خواب میں آئے، اس نے دیکھا حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں حضور فرما رہے تھے. قطب الدین کو کیا ہو گیا؟ وہ ہر رات درود و سلام کا جو تحفہ مجھے بھیجتا تھا، اب 3 روز ہو گئے ہیں کہ وہ درود نہیں بھیج رہا، کیا ہو گیا؟ یہ صاحب صبح بیدار ہوئے، سیدھا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے، خواب سنا دیا. قطب الدین بختیار کاکی زار و قطار رونے لگے، اور پھر اپنے وقت وصال تک قطب الدین بختیار کاکی مسلسل اس ورد کو جاری رکھتے رہے اپنی زبان پر. جب سوتے تو سونے سے پہلے 3000 بار حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرض تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا. اس کو خواب میں حضور کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اس نے اپنی پریشانی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہیں، جب اس نے پیش کی حضور نے فرمایا، تم ابو الحسن کیسائی رحمت اللہ تعالی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے. جاؤ میری طرف سے جا کے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے. وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو وہ کپڑے دیتا ہے. دیکھو میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں، نام کیا ہے، کام کیا کرتا ہے. ہر سال 10,000 غریبوں کو وہ کپڑے دیتا ہے. اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہو، مگر کل رات تم نے درود پاک نہیں بھیجا، یہ تحفہ نہیں بھیجا. وہ شخص بیدار ہوا، ابو الحسن کیسائی کے پاس پہنچ گیا، اپنا حال و زار اس نے بیان کیا، حال زار بیان کیا، مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر اس نے حضور کا پیغام دیا، اس نے نشانی طلب کی. جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن کیسائی یہ سنتے ہی تخت زمین پر گر پڑے اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا. پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا. واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا. پھر ابو الحسن کیسائی نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اسے 500 کے بجائے 2500 درہم دو، 500 نہیں دو، 2500 درہم دو. ابو الحسن کیسائی نے عرض کی، اے بھائی، یہ 1000 درہم جو تم آقا کی طرف سے خوشخبری لے کے آئے ہو اس کے بدلے ہے. یہ 1000 درہم جو تم میرے گھر پہنچے یہ اس کے بدلے ہے، اور 500 درہم سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے. اور مزید کہا، اب آپ کو کوئی آئندہ ضرورت پیش ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا میرے پاس آ جایا کرو. دیکھو جو حضور پہ درود بھیجتا ہے، جو حضور پہ سلام بھیجتا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کو پہچانتے ہیں اور اپنے غلام کو دوسرے غلام کے پاس بھیجتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ درود پڑھنے کے لیے بتایا کہ تم روزانہ درود شریف پڑھا کرو، اور ساتھ ہی کچھ فوائد درود پاک کے سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق اور ذوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہا، ایسا محب ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی کہ اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا ہے تو اس کی بیوی کو ناگوار گزرتا۔ ایک دن کہنے لگی، معاذ اللہ، او بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی اللہ محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، مرد بنو، کچھ کما کر کے لاؤ۔ مگر خاوند اس کی اس سخت باتوں پر بھی توجہ نہیں دیتا، اور درود پاک اس نے یہ ورد جاری و ساری رکھا۔ اتفاق سے وہ کسی کا مقروض ہو گیا، ایک پیسے والے مرد کا مقروض ہو گیا، مہاجن، پیسے والا مرد یا پیسے والی عورت، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مہاجن کا مقروض ہو گیا۔ اس نے مطالبہ کیا، یہ دے نہ سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اہل علم فرماتے ہیں اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا، اس کی بیوی کو خوب دبان درازی کی، خاوند کو برا بلا کہا، وہ مرد صالح تنگ آ گیا۔ رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی عاجزی اور زاری سے عرض کی، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، مولا تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریا رحمت جوش میں آ گئی، اس مرد صالح پر اللہ تعالی نے نیند مسلط کر دی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے موجود ہے، نہایت شیریں زبان میں گویا ہوئے، اے پیارے اتنا کیوں بے قرار ہوتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں کہ جن پہ تو درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا، دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا، اور وہ جو وظیفہ پڑھتا ہے نا، اسے وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا، صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، پٹے پرانے لباس کے ساتھ، دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا کہ میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت و لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اہل علم فرماتے، ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ذرا ٹھہر جا، میں وزیر اعظم سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب اس نے وزیر اعظم سے ماجرا بیان کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ اس آدمی کو بلا لاؤ۔ وہ وزیر اعظم کے پاس پہنچا، وزیر اعظم کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ مرد صالح روپیہ لے کر اپنے گھر پہنچا، بیوی کو دیے، وہ خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپیے دینے کے بعد پھر وہ اپنے کام درود پاک میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ مقدمے کی تاریخ آ گئی، وہ 100 روپیہ، اس دور کا 100 دینار 100 درم کہو، وہ لے کر عدالت میں پہنچ گیا، حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرض خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لائے ہو، ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ بات مجھ سے نہیں پوچھو، اپنے وزیر اعظم سے پوچھو. اب اس نے خط لکھ دیا وزیر اعظم کے نام، بھیج دیا. وزیر اعظم نے جواب لکھا، جج صاحب خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا سی بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے. جج یہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور مرد صالح کو اپنی جج کی کرسی پر بٹھا دیا. بڑی خاطرداری کی، جو 100 روپیہ اس مرد صالح نے دیا تھا واپس کر دیے اور اپنی طرف سے مہاجن کو اب 100 روپیہ دے دیا. جب مہاجن نے یہ بدلتا ہوا منظر دیکھا، خیال کیا جب وزیر اعظم اس کے ساتھ ہے، حاکم اس بندے کے ساتھ ہے، قاضی اس بندے کے ساتھ ہے، تو لگتا یہ ہے کہ خدا بھی پھر اس بندے کے ساتھ ہے. اس نے وہ سارا قرض معاف کر دیا. معلوم ہو گیا کہ جو حضور پر دل سے درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی معاملہ پیش کرتا ہے تو حضور علیہ السلام شفقت فرماتے ہیں اور اس کی مشکل کو دور فرماتے ہیں. اللہ اکبر، یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ہے. حضرت عبداللہ اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں، بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، بیوی بچوں والا، صابر عابد رہتا تھا. ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بیوی بچوں کو بلایا، طریقہ دیکھو، شاندار طریقہ، ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، سب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، رات کا وقت ہے، سب درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کہنے لگا دیکھنا میرے بیوی بچوں، ضرور کرم ہوگا، اللہ اور اس کے رسول ہمیں غنی فرما دیں گے، درود پاک پڑھو. سب درود پڑھنے لگ گئے، اللہ اکبر، سب سو گئے، بیوی بچے سو گئے، اللہ نے اس پر بھی نیند طاری کر دی. جب آنکھ سوئی، علماء فرماتے ہیں قسمت جاگ اٹھی، شاہ کونین کے دیدار کی دولت سے مشرف ہو گیا. آقا دو جہاں نے تسلی دی، فرمایا جب اللہ فرمایا اللہ کے حکم سے جب صبح ہوگی، اے میرے پیارے امتی، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، بہت اہم ہے، ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے. اے میرے امتی، جب صبح ہوگی نا اللہ کے حکم سے، تو تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا. مجوسی کہتے ہیں آنکھ کو خدا ماننے والے لوگ، یہ آنکھ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. گھر جانا ہوگا اور سن، اس مجوسی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تو جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالی نے تیری وہ دعا قبول کر لی ہے، اور تجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو تجھے مال دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس میں سے میری مدد کر. یعنی جس کے خواب میں حضور آئے اس سے فرما رہے ہیں، جا کر کے کہنا کہ وہ تیری مدد کرے جو مال اللہ نے اسے دیا ہے. یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے. مرد صالح بیدار ہو گیا، مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حق حضور ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان حضور کی شکل نہیں بنا سکتا، صورت نہیں بنا سکتا، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور ایک آنکھ کے پوجاری مجوسی کی طرف بھیجے اور پھر اس کو سلام بھی فرمائے کہ جا کر کے اسے سلام کہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا. دوسری رات میرے آقا پھر خواب میں جلوہ گر ہو گئے، وہی حکم دیا جو پہلی رات حکم دیا تھا. جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا. اہل محبت کہتے ہیں مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا. جب مجوسی کے سامنے ہوا تو مجوسی کے کارندے بہت تھے، انہوں نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کے پوچھا تم کس کام سے آئے ہو؟ اس مرد صالح نے کہا کہ میں تمہارے سیٹھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے پیش کر دیا گیا، اس نے کہا اب سب کو نکال دے، میں علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے سارے نوکر و غلاموں کو کہا باہر چلے جاؤ۔ جب تخلیہ ہو گیا، مرد صالح نے کہا تجھے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا اور کچھ کہا ہے؟ اور یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں میں مجوسی ہوں، میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دو بار حضور کو دیکھا اور حضور نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی، تو مجوسی کے پاس جاؤ اور سلام کہو۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا اللہ کی قسم دلائی، کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا اللہ شاہد ہے اور مجھے یہی حضور نے فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا اس سے جا کر کے کہنا جو دعا وہ مانگتا تھا اللہ نے اسے قبول کر لی ہے۔ اس پر مجوسی نے پوچھا تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے جو میں مانگتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا آ میرے ساتھ اندر آئیں، تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور ہم بیٹھے تو مجوسی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں اسلام قبول کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشین ملازموں کو بلایا، فرمایا سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی پر اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا تم میں سے جو ایمان لائے گا اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ میرا مال مجھے واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا ہے نہ میں تیرا باپ ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا بجان جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا، سن لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا، بھائی بہن میں وہ شادی کرتے ہیں، شادی شدہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کہا جو اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر بیٹی کہنے لگی مجھے قسم ہے خدا کی، شادی کے دن سے آج تک میرا اپنے بھائی کے ساتھ میلاپ نہیں ہوا، سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ سن لو ابا جان، میں بھی کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہو گیا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی خوشخبری آپ لائے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو مجھ سے راضی کر دیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی، اب یہ بات بڑی اہم ہے مسلمانوں سننا، جب میں نے اپنی شادی اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی سے کی تھی، میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ شہری کیا دیہاتی کیا سب کھا کے چلے گئے۔ جب میں سارے کام سے فارغ ہوا، بہت تھک چکا تھا، مکان کی چھت پہ بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، لیٹا تھا چھت پر، میرے پڑوس میں ایک سیدزادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی ان کی اولاد میں سے تھی، اولاد میں سے ہیں، ان کی چھوٹی بیٹیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا، اس نے ہمارا دل دکھایا، سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا، سخت کوفت پیدا ہوئی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا، پوچھا کہ کتنی شہزادیاں ہیں، مجھے بتایا گیا تین شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں نے اچھا اچھا کھانا تیار کیا، سجایا، چار بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر، پیسے رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا کہ سنوں اب کیا ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے پاس پہنچی، وہ بہت خوش ہوئی۔ شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ کھانا بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی میری بیٹیوں یہ اللہ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتے جب تک کہ وہ مجوسی ہے، پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں۔ سب بیٹھ جاتے ہیں گھر والے، دعا کرتے ہیں شفاعت کی کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ آؤ نانا جان کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہذا اے مسلمان، یہ وہ دعا ہے جس کی خوشخبری کی بشارت حضور کریم علیہ السلام نے تیرے ساتھ میرے یہاں بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھی لڑکے کو دی، آدھی لڑکی کو، اور نصف میں نے رکھی تھی۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بھائی بہنوں کے درمیان جدائی کرا دی ہے، اب وہ مال جو میں نے ان دونوں کو دیا تھا، اب سارا کا سارا مال میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ جو حضور کو یاد کرتا ہے، جو حضور پہ درود پڑتا ہے، حضور اس کو نہیں بھولتے، حضور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا جو سیدوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اولاد رسول کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کا اجر اس دنیا میں بھی اسے عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے عطا فرمائے گا۔ باتیں بہت ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں خدا کے لیے درود پاک کی محفلیں سجاؤ۔ سنی مسلمانوں، خود بھی درود پاک کی عادی بنو، بیوی بچوں کو بھی درود پاک کا عادی بناؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم کیسا ہوگا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہم پر کس قدر ہوگی۔ کیونکہ جو حضور کو یاد کرتا ہے، حضور کریم علیہ السلام بھی اسے یاد کرتے ہیں، جو حضور کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حضور کریم علیہ السلام اسے لینے خود اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا میرے ممتاز قادری کا جنازہ۔ کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی قائد نہیں تھا، 60 لاکھ سے زائد عوام تھی۔ کوئی پیالی نہیں ٹوٹی، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، 60 لاکھ عوام موجود تھی۔ کوئی قائد نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ میرا دل کہتا ہے عشق مصطفیٰ قائد تھا، عشق مصطفیٰ لیڈر تھا، عشق مصطفیٰ رہنما تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آقا خود آئے ہیں اور ممتاز قادری کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔